السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تفسیر سورہ مائدہ آیہ نمبر 45. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارین الحق حقا ورزقنا اتباعہ وارین الباطل باطلا ورزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. اہلا وسہلا، ویلکم بیک. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے دن رکھے جس میں ہماری عبادتیں اور ہمارے انفاق، ہماری تمام نیکیوں کا اجر بڑھا چڑھا کر ہم کو دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول کرے ہمارے تمام نیک عمل ان جو عشرِ ذوالحجہ کے 10 دن گزرے ہیں، اور تمام حاجیوں کا حج بھی اللہ تعالیٰ قبول کرے، اور اللہ کرے کہ ان کا حج حج مبرور اور مقبول ہو، آمین. تو آئیے پہلے دیکھتے ہیں کہ سورہ مائدہ میں آج ہمارے لیے کیا نصیحتیں ہیں، اور اہل کتاب کے بارے میں جو ہم پڑھ رہے تھے ان کا کیا معاملہ تھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. وکتبنا، اور ہم نے لکھ دیا، علیہم ان پر، فیہا اس میں، ان بے شک، النفس جان، بالنفس بدلے جان کے، والعین اور آنکھ، بالعین بدلے آنکھ کے، والانف اور ناک، بالانف بدلے ناک کے، والاذن اور کان، بالاذن بدلے کان کے، والسن بالسن اور دانت بدلے دانت کے، والجروح اور زخم قصاص، قصاص میں ہے یعنی بدلا. فمن، تو جس نے تصدق، اس نے صدقہ کیا، بہی اس کو، فہوا تو وہ کفارت اللہ، کفارہ ہے لیے اس کے. ومن لم، اور جس نے نہیں، یحکم، اس نے فیصلہ کیا، بیما ساتھ جو، انزلہ نازل کیا، انزل اللہ، اللہ نے، فاولائک تو وہ لوگ، ہم الظالمون، وہی ظالم ہیں. یعنی تورات میں بھی یہی حکم تھا کہ لکھ دیا گیا، کتبنا مطلب لکھا ہوا حکم، یعنی جو بالکل فرض کر دیا گیا ہو. اب ہم روانی والا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں ایک نظر. ان کے لیے ہم نے تورات میں یہ لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان ہوگی، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اور زخموں کا برابر برابر بدلہ ہوگا. اور جو شخص اپنے حق سے دستبردار ہو جائے تو یہ دستبرداری اس کے اپنے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی. اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ نہ کریں تو ایسے ہی لوگ ظالم ہیں. پیچھے ہم نے کیا پڑھا تھا کہ ایسے ہی لوگ، کیا کہا گیا تھا وہاں پر، کہ جو اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ نہ کریں، وہ کیا لفظ آیا تھا وہاں؟ آپ کو میں نے اسپیشلی کہا تھا کہ جو تین آیتیں سورہ مائدہ میں آئی ہیں وہ یاد رکھیے گا. ان کو کافرون کہا گیا تھا، کہ جو لوگ اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہ کافر ہیں. اور یہاں کیا کہا گیا؟ کہ جو لوگ اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہ ظالم ہیں. اور آگے بھی آئے گی، ابھی ایک آیت باقی بچتی ہے جس میں یہ آتا ہے کہ جو اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہ کیا ہیں، ہمیں پتہ چلے گا. تو اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے سورہ مائدہ آپ کو بارہا بتایا جا چکا ہے کہ یہ آخری سورت تھی نازل ہونے والی مکمل، اور اس میں جو احکام تھے اس کے ان احکامات میں ناسخ و منسوخ نہیں ہیں. اور پہلے تو ہم کتبنا کر دیکھ لیتے ہیں. آپ بتائیے کہ جو کتبہ کا لفظ آیا ہے کہاں آیا ہے؟ اور بھی سورہ بقرہ میں سیم یہ قصاص کے لیے ہی آ چکا ہے کہ کتب علیکم القصاص، کہ تم پر قصاص لکھ دیا گیا، ہو سکتا ہے تمہیں یہ ناگوار گزرے، لیکن اسی میں تمہارے لیے زندگی ہے، اولو الالباب. پھر روزوں کی فرضیت کے لیے کیا آتا ہے؟ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ٹھیک ہے، تو کتبہ آپ جانتے ہوں گے کہ کتاب اسی سے نکلا ہے، کتبہ کتاب، کتب کتب کتاب کی جمع ہے. تو یعنی جو چیز فرض کر دی جاتی ہے، جو چیز لکھ دی جاتی ہے، جو چیز آپ پر، یعنی احکامات ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے جو آپ پر فرض کر دیے گئے ہیں. تو عربوں میں یہ چیز عام تھی کہ چونکہ لکھنا پڑھنے کا اتنا رواج نہیں تھا وہاں پر، آپ کو یاد ہوگا، معلوم ہوگا، تو اب جو چیز لکھی جاتی مطلب وہ پھر عین فرض ہو جاتی تھی ان کے عام لینگویج میں بھی. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہی لفظ استعمال کیا جو ان کے یہاں پر معروف تھا لفظ، یعنی جس کو وہ سمجھتے تھے. تو کتبہ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ فرض کر دیا گیا، تم پر لکھ دیا گیا. کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت. اور آپ کو معلوم ہوگا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسے بہت سارے کیسز آپ کی زندگی میں آئے، اگر وہیں کا وہیں معاف کر دیا جائے تو پھر اس پر قصاص لازم نہیں ہوگا، لیکن اگر فیصلہ قاضی کے سامنے کرانے کے لیے لایا جائے تو پھر اس کو اس فیصلے کو منظور کرنا ہوگا. تو ایسا کئی دفعہ ہوا اور یہ کیسز ایسے آتے گئے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام الحمدللہ ہمارا دین کیوں قصاص کا حکم دیتا ہے، اور قصاص ایکچولی ہے کیا. تو اس سے پہلے قصاص کو بھی سمجھ لیتے ہیں. تو قصاص ہے کیا؟ قرآن میں یہ لفظ کئی دفعہ آ چکا ہے اور آپ کو غالباً میں پہلے بھی بتا چکی ہوں. آپ کو یاد ہوگا جب موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو ان کی والدہ نے کہا تھا کہ تم دیکھو یہ باسکٹ کہاں جاتی ہے، تو اس وقت بھی قصے کا لفظ آیا تھا، ٹھیک ہے. پھر فقصص القصص، یعنی پسند کے سامنے قصہ بیان کرو. پھر احسن القصص کا لفظ آیا قرآن میں، لفظ کئی جگہ آیا ہے قرآن میں. تو قاف سواد، سواد اس کا روٹ ہے، قصص یقصصو، قص یقصو قصن اور قصصن، کسی چیز کو کینچی سے کاٹنا. اس بنیادی معنوں کے ساتھ زیادہ تر دو معنی میں یہ لفظ آتا ہے کہ کوئی واقعہ یا قصہ بیان کرنا، سنانا، کسی کے نقوش یا آثار پر چلنا، پیچھا کرنا. کینچی کیا کرتی ہے اس لیے آپ دیکھیں، کینچی سے جب آپ کپڑا کاٹتے ہیں، کوئی بھی چیز کاٹتے ہیں، تو کینچی کیا کرتی ہے؟ پیچھے پیچھے چلتی ہے. جو کپڑا کٹتا چلا جاتا ہے اس کے پیچھے پیچھے جا کر پھر اور وہ کپڑا کاٹتی چلی جاتی ہے. تو قصاص کس معنوں میں؟ کہ جو کام قاتل نے کیا تھا وہی کام اس کے لیے کیا جائے، اس کے پیچھے پیچھے چلا جائے، کہ اس نے جان لی تھی کسی کی تب اس کی بھی جان لے لی جائے. تو جیسے حرمنا ما قصصنا علیک من قبل سورۃ النحل میں آتا ہے کہ ہم نے حرام کیا اس کو جو ہم نے سنایا آپ کو اس سے پہلے، سنایا یعنی ایک قصہ بتایا ہم نے آپ کو. فرتد علی آثارہما قصصا، سورہ کہف میں ہم ہر جمعہ کو پڑھتے ہیں. تو وہ دونوں واپس ہوئے اپنے نقوش قدم پر پیچھا کرتے ہوئے. تو قصی اور اقصص یہ فعل امر ہے، تو اس کا معنی ہوں گے تو پیچھا کر. جیسے وقالتی لاختہ قصی ہی، سورہ قصص آیت نمبر 11 میں آتا ہے. اور انہوں نے کہا ان کی بہن سے تو پیچھا کر ان کا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کر، یعنی والدہ نے کہا تھا. تو فقصص القصص لعلہم یتفکرون، سورہ آراف میں آتا ہے آیت نمبر 176 میں، کہ بس آپ بیان کریں واقعات، شاید وہ لوگ غور و فکر کریں. ٹھیک ہے. تو قصتن اور قصصن اس کے معنی ہوں گے واقعہ، قصہ. اور قصاص کسی جرم یا کام کا بدلہ. کتب علیکم القصاص فی القتل، سورہ بقرہ میں آتا ہے 178 آیت میں. تو لکھا گیا، فرض کیا گیا تم لوگوں پر بدلہ مقتولوں کے بارے میں. ٹھیک ہے. تو یہ ہے قصاص کی حقیقت، کہ قصاصہ معنی پیچھا کرنا. تو یہاں جو قصاص ہے کہ جس نے جو جرم کیا اسی کی نقوش پا پر واپس چلتے ہوئے، اسی کی نقش قدم پر واپس چلتے ہوئے، اس سے ایز اٹ از بدلہ لینا، وہی کام اس کے ساتھ کرنا جو اس نے دوسروں کے ساتھ کیا ہے، اسی لیے اس کو قصاص کہا جاتا ہے. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو اسلام نے قصاص کا جو حکم لکھا ہے، اور وہ لکھا گیا ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی حدود میں سے ہے جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. قرآن میں چند ہی ایسے احکامات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے خود اس کی سزا تجویز کی ہے. ٹھیک ہے، یہ بات آپ یاد رکھیں، جن کو حدود کہا جاتا ہے اسی میں سے قصاص بھی ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بقرہ میں کہ تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے اے اولو الالباب، اے عقل والو، اے ہوش مند لوگو، اے سوچ سمجھ رکھنے والو. اور سبحان اللہ، اگر آپ اس کی گہرائی میں جائیں گے، جب آپ اس پر ریسرچ کریں گے، جب آپ پوری دنیا کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے آپ تحقیق کریں گے، تو آپ کو واقعی میں محسوس ہوگا، اگر آپ بغیر کسی تعصب کے، اگر آپ کے ذہن میں پہلے سے کوئی پرٹیکولر سوچ نہیں ہے اسلام کے بارے میں، تو آپ کو خود اس بات کا احساس ہوگا کہ الحمدللہ یہ کتنا بہترین حکم ہے اللہ تعالیٰ کا. اس سے زندگیوں کا بچاؤ ہے. اصل میں انسانی جان کی حرمت کا ہمیں احترام سکھایا گیا ہے کہ انسانی جان کتنی قیمتی ہے. جب تم نے ظلم کی بنا پر، بلا وجہ یا جو بھی ہے، تم نے کسی کی جان لی ہے، تو تم نے اتنا بڑا جرم کیا. کہتے ہیں کہ جیسے قرآن ہی میں ہم پڑھتے ہیں کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. کسی نے ایک انسان کو بچایا، گویا اس نے پورے انسانوں کو بچا لیا. تو اسی لیے جو ابن آدم نے قتل کیا تھا، قابیل نے حابیل کو جو قتل کیا تھا، تو قابیل کو ہمیشہ جب بھی دنیا میں قتل ہوتا رہے گا اس کا ایک حصہ اس کو ضرور جاتا رہے گا، کیونکہ سب سے پہلے اس جرم کو اسی نے کیا تھا، قتل اس نے کیا تھا، تو اسی لیے اس کو ایک حصہ جاتا رہے گا. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قصاص کا حکم رکھا کہ اب کوئی کسی کی جان نہ لے، اور اگر جان لے تو پھر اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے ساتھ بھی ویسا ہی کیا جائے گا، اور جان بہت قیمتی ہوتی ہے، زندگی ایک ہی بار ملی ہے، آپ ایسے نہیں لے سکتے، یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانت ہے، ایون ہم اپنی جان خود بھی نہیں لے سکتے، اس لیے اسلام میں خودکشی ناجائز ہے، کوئی انسان خودکشی نہیں کر سکتا حالت کتنی ہی برے کیوں نہ آ جائیں، لیکن اس کو اپنی جان لینے کا بھی اختیار نہیں، تو جب انسان اپنی خود کی جان نہیں لے سکتا تو کسی دوسرے کی بھلا کیسے لے سکتا ہے۔ تو یہاں پر مقتول کے تعلق سے ہے کہ مقتول نے جو اتنا بڑا گناہ کیا ہے، اب چاہے وہ چھوٹا کرے یا بڑا کرے، ایک تو قصاص وہ ہے جو جان کا ہے، اور یہاں پر قصاص کیا بتایا جا رہا ہے، اعضا کا، تو ایون اگر کوئی کسی کے اعضا کو بھی ڈیمیج کرتا ہے، اس کو مار کر زخمی کر دیتا ہے، تو اگر دانت توڑا ہے تو دانت ہی اس کے بدلے لیا جائے گا۔ کیا کیا آیا یہاں پر آپ دیکھیں، الفاظ کیا آئے ہیں، جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، اور کان کے بدلے کان، اور پھر جو بھی کچھ کیا ہے اسی کا بدلہ ہوگا، جو اس نے لیا ہے اسی کو وہ دینا پڑے گا، اس میں کوئی کمی نہیں کی جا سکتی۔ ہاں اگر کوئی پھر معاف کر دے، فمن تصدق به فهو کفارۃ اللہ، تو اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا وہ، یعنی اگر جس جو مقتول کے وارث ہیں یا جس کو زخمی کیا گیا ہے، اگر وہ لوگ سامنے والے کو، قتل کرنے والے کو یا پھر زخم لگانے والے کو معاف کر دیتے ہیں، تو جنہوں نے معاف کیا ہے ان کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کا کفارہ لکھ دے گا۔ سبحان اللہ، کتنا اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ہم بندوں پر نا۔ تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ یہ جو حکم ہے اللہ تعالیٰ کا جو لکھا ہوا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کی حدود نافذ کی جاتی ہیں زمین پر، تو اس سے امن و امان پیدا ہوتا ہے۔ یہ جو احکامات ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ احکامات سب کے لیے، اس میں کوئی چھوٹ نہیں ہے، چاہے وہ عربی ہو یا اجمی، فقیر ہو یا غریب ہو، وہ ہاشمی ہو یا قریشی ہو، یا کوئی بھی کہیں سے بھی تعلق رکھتا ہو۔ کیونکہ زمانے جاہلیت میں کیا ہوتا تھا، جیسے آپ نے دیکھو گا نا حج کے بارے میں پڑھا ہوگا، کہ قریش کے لوگ یا مکہ والے یا جتنے بھی مکہ کے جو بڑے بڑے خاندان تھے، وہ کہتے تھے کہ بس تم عام لوگ جاؤ اپنے گناہوں کو معاف کروانے کے لیے، مزدلفہ، مینا، عرفات، ہمیں ضرورت ہی نہیں، کہتے تھے جانے کی، ہم یہیں بھلے ہیں، ہم کو کیا ضرورت، ہم تو اعلیٰ خاندان کے لوگ ہیں، ہمیں اپنے گناہوں کو بخشوانے کی کیا ضرورت ہے۔ تو نہیں، حج میں تو جب تک آپ میدان عرفات میں نہیں جائیں گے، آپ سارے ارکان ادا نہیں کریں گے حج کے، آپ کا حج ہی نہیں ہوگا۔ تو وہاں پر بھی یہ ساری جو ڈفرینشیٹ تھے وہ ختم کر دیے گئے تھے۔ اور اسی طرح سے قصاص میں بھی، پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ زمانے جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا کہ ایک جان کے بدلے پورے قبیلوں والوں کی جان لے لی جاتی تھی، کئی کئی لوگوں کو مار دیا جاتا تھا، اور عورت کے بدلے کوئی بدلہ ہی نہیں تھا، اگر کسی عورت کو مار دیا جاتا تو کہتے تھے کہ اس کی تو جان کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، تو لیکن اگر ایک مرد نے عورت کو مارا تو اس عورت کے بدلے اس مرد کی جان بھی لی جائے گی۔ سبحان اللہ، اسلام نے یہ دیکھے، یہ ہے مساوات، اس کو کہتے ہیں مساوات۔ مساوات یہ نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر باہر بے حیائی کی طرح چل رہے ہیں اور کپڑے اتار دیے ہیں اپنے، اور اس کو کہتے ہیں کہ مردوں کے ساتھ مساوات ہم کو مل گئی، نہیں، یہ مساوات نہیں ہے۔ ہمارا دین الحمدللہ عورت کو اس کی جگہ رکھ کر عزت دیتا ہے، پروٹوکول دیتا ہے، اس کو پروٹیکشن پرووائڈ کرتا ہے الحمدللہ۔ یہ نہیں کہ عورت جب تک جسم نہ ظاہر کرے تب تک اس کو عزت نہیں ملے گی، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اور یہ کیا ہوا کہ ایک آدمی بھی ٹرک ڈرائیو کر رہا ہے اور ایک عورت بھی ٹرک ڈرائیو کر رہی ہے، یا پیٹرول پمپ پر 12 گھنٹے ڈیوٹی دے رہی ہے، رات رات بھر کھڑے کھڑے اندھیرے میں عورت بھی، اسلام نہیں یہ مساوات دیتا ہے، یہ تو ظلم ہے عورت پر۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے لیے بنایا ہی نہیں، اتنی محنت کے کام کے لیے اس کے نازک کندھوں پر اتنا بڑا بوجھ ڈال دیا گیا۔ الحمدللہ اسلام میں عورت کو کمانے سے آزاد رکھا گیا۔ تو یہاں پر اگر کسی عورت کو بھی مارا جائے تو اس کی جان بھی اتنی ہی قیمتی ہے جتنی ایک مرد کی جان ہے، اور کسی مرد نے اگر عورت کو قتل کیا ہے تو اس عورت کے بدلے اس مرد کو بھی قتل کیا جائے گا، یہاں کوئی ڈفرینشیٹ نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، تو یہ الحمدللہ ہمارا دین ہمیں پروٹیکشن دیتا ہے۔ اور قصاص میں زندگی کیوں ہے، اور کیوں یہ قصاص کے معاملات رکھے گئے، کیوں بدلہ رکھا گیا؟ کیونکہ جب ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے، اور جب ظلم پر کوئی آواز اٹھانے والا نہیں رہتا، اور جب ظلم کی سنوائی نہیں ہوتی، اور مظلوم کی داد رسی نہیں ہوتی، تو پھر معاشرے سے امن و امان بالکل اٹھ جاتا ہے۔ آپ کیا سوچتے ہیں، آج جو زمین پر اتنا فساد برپا ہے، اتنے فتنے عام ہیں، چوری، ڈکیتی، ہر بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھا رہی ہے، نگل رہی ہے، ہر بڑا پرسن چھوٹے کو، یعنی آپ دیکھیں نا، کسانوں کے لیے تو کتنی زندگی مشکل ہو گئی ہے، جو جب سے بڑے بڑے مارکیٹ پلیسز کھل گئے ہیں، مالز کھل گئے ہیں، اب ہر جگہ کا ماحول دیکھ لیں، ایون جہاں آپ فی الحال ہم رہ رہے ہیں وہاں کا بھی، اور پوری دنیا کا بھی آپ حال دیکھیں، کہ ایون خود انڈیا سے بھی کسان پہلے آزاد تھے کہ وہ اپنی سبزیاں بیچ سکتے تھے کہیں پر بھی خود سے لا کر، اب ان کو ایسے مارکیٹس بنا دیے گئے ہیں جہاں پر وہیں سبزیاں ملیں گی، بس بڑے بڑے شاپس پر، وہ اس کو اچھی طرح دھو دھلا کر رکھیں گے، صاف ستھرا کر کے، اور اس کی دس پٹ پرائز بڑھا دیں گے، 10% بلکہ 10 گنا زیادہ پرائز بڑھا دیں گے اور آپ کو وہیں سے لینا پڑے گا. آپ عام جو ہے مارکیٹ سے نہیں لے سکتے, سب ختم کروا دیا گیا, یعنی آپ کہیں پر کھڑے رہ کر بیچ نہیں سکتے کوئی چیز. تو اس سے کیا ہو رہا ہے, جو بیچارے جو غریب طبقہ تھا جو خود اپنا مال خود سے بیچ رہے تھے کچھ تو ان کو پیسہ مل جاتا تھا, اب ایسا نہیں رہا. تو جب معاشرے میں ظلم ایسا بڑھے گا اور جب اب غریب کی کوئی داد رسی کرنے والا نہ ہوگا, اس کی کوئی سنوائی نہیں ہوگی, وہ تو اپنا بدلہ لینا چاہے گا نا. اس کا جو اندر ہی اندر وہ جو گھٹا جا رہا ہے, جو اس کو جلن اور کڑھن ہے کہ اس کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا ہے, تو کہاں نکالے گا وہ؟ وہ خود بھی ظلم پر اتر آئے گا, پھر معاشرے میں بد امنی پھیل جائے گی. تو معاشرے کو بد امنی سے بچانے کے لیے, معاشرے میں امن و امان قائم رکھنے کے لیے, معاشرے کو فساد سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سارے احکامات نازل کیے الحمدللہ. تو کیوں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے اے ہوش مندو, اے عقل والو. اور واقعی میں صحیح ہے یہ. آج آپ دنیا کا ریشو دیکھیے نکال کر, آپ خود سرچ کریے اور بتائیے کہ کس کس کنٹری میں کتنے قتل ہوتے ہیں اور کتنے جگہ ایسا ہے کہ جہاں پر قاتلوں سے صحیح سے بدلہ لیا گیا ہے یا مظلوم کو اس کا حق دلوایا گیا ہو. کتنے لوگوں کی پراپرٹی ضبط کر لی گئی, غصب کر لی گئی, ان پر ظلم ہوا. کہیں کتنے لوگ بے گناہ جیلوں میں سڑ رہے ہیں کیونکہ بڑے لوگ, ان کے پاس پیسہ ہوتا ہے, وہ اپنا الزام دوسروں کے سر ڈال دیتے ہیں. اور قاتل آزادی سے آرام سے گھومتا پھرتا ہے, پھر کیا کرتا ہے, اس کو ایک جرات مل جاتی ہے نا, اس کو ایک ہمت اس کی بن جاتی ہے کہ اچھا مجھے تو کوئی پکڑنے والا نہیں ہے یہاں دنیا میں. تو پھر وہ ایک قتل کی وجہ بعد میں آگے چل کر اور دوسرا بھی قتل کرتا ہے, ایک گناہ دوسرے گناہ کو دعوت دیتا ہے اصل میں. اور پھر آپ دیکھیں کہ آج معاشرے میں کیا حال ہے, کتنا قتل و غارت گری آج عام ہے پوری دنیا میں, کبھی ایسا نہیں رہا ہوگا جتنا آج ہے. تو اگر یہ قصاص کا حکم نافذ کر دیا جائے, جو اللہ تعالیٰ کی شریعت ہے, جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, جو اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں, وہ نافذ کر دیے جائیں, تو یقین جانے کہ بہت امن و امان ہو جائے عام. تو بہرحال چونکہ اگر وہ جس پر ظلم کیا گیا تھا, جس کو زخمی کیا گیا تھا, اگر وہ معاف کر دیتا ہے, چونکہ وہ ایک بہت بڑا اپنا دل کر رہا ہے, تو اس کی وجہ سے آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ اس پر کتنا رحم فرما رہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے رہے. سبحان اللہ. تو اس نے چونکہ بدلہ لینے سے صبر کیا, لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر اس کے درجات بڑھا دیے, اللہ تعالیٰ نے اپنی رضامندی دے دی, اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کیا, اس کے گناہوں کو معاف کیا. تو بہرحال یہ تمام چیزیں ہمیں کیا سکھاتی ہیں کہ یہ جو تینوں آیتیں ہمیں ملتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نافذ نہ کرنا انسان کو کافر بنا دیتا ہے, اس کو ظالم بنا دیتا ہے اور اس کو فاسق بنا دیتا ہے. اور ظالم کن معنوں میں, آپ لوگ بتا سکتے ہیں کہ ظالم کی تشریح کیا ہے, ظالم کے معنی کیا ہیں, ظالم کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے کہ اس کو اس کا حق نہ دینا, یہ بھی ظلم میں شمار ہوتا ہے. اور جی عربی زبان میں اس کی جو ڈیفینیشن ہے آپ چاہیں تو لکھ سکتے ہیں, ودع الشیء غیر محلہ, واو دعاد عین, ودع الشیء, شیء کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے, غیر غین یارا, محلہ میم ح لام ہے, ٹھیک ہے. تو کسی چیز کو اٹھا کر اس کی جگہ سے کوئی دوسری جگہ رکھ دینا, کسی چیز کو اٹھا کر اس کی جگہ سے دوسری جگہ رکھ دینا. جیسے کہ آپ جب اپنے گھر کے لیے, آپ نے آپ کے گھر میں کہیں کسی کے پاس شو پیس ہے یا ویز ہے, گلدان ہے آپ کے گھر میں کہیں, کسی کے پاس ہے گلدان, گلدان معلوم نا آپ کو, ویز گلدستہ جس میں آپ جو فلاور پاٹ ہوتا ہے, تو آپ کہاں رکھتے ہیں اس کو, فلاور پاٹ کو کہاں رکھتے ہیں آپ؟ کبھی آپ نے دیکھا کہ فلاور پاٹ کو, ایک عام بات کر رہی ہوں, ویسے تو آج کل باتھ رومس میں بھی رکھا جا رہا ہے وہ اور کچن میں بھی رکھا جاتا ہے, لیکن ایکچوئل اس کی جگہ کہاں ہے, یعنی کوئی بھی شو پیس کی جگہ ایکچوئل کہاں ہے, کس روم میں ہے, جو لیونگ روم ہوتا ہے, جو ڈرائنگ روم جس کو ہم کہتے ہیں عام زبان میں, اسی میں ہوتا ہے نا. تو کوئی بھی شو پیس کی جو جگہ ہوتی ہے وہ ڈرائنگ روم ہوتی ہے نا, لیکن آپ اس کو وہاں سے اٹھا کر اسٹور میں ڈال دیں, یہ کیا کہ آپ نے فلاور پاٹ کے ساتھ ظلم کیا, کہ آپ نے اس کو اس کی ایکچوئل جگہ سے ہٹا کر کہیں اور رکھ دیا. جیسے آپ کا بیڈ ہے, سمجھے آپ کا بیڈ روم سیٹ ہے, اب کہیں آپ نے دیکھا کہ بیڈ روم سیٹ کوئی کچن میں رکھ دے, وہ ایک الگ بات ہے کہ جو ون سنگل بیڈ روم آتا ہے کچن کے ساتھ, وہ اس کی بات نہیں کر رہی, میں نارمل گھر کی بات کر رہی ہوں. تو کبھی ایسا دیکھا آپ نے کہ کوئی اپنے بیڈ سیٹ کو اٹھا کر کچن میں رکھ دیتا ہو اور وہیں سوتا ہو؟ نہیں, بیڈ کی جگہ بیڈ روم ہے, سوفے کی جگہ لیونگ روم یا ڈرائنگ روم ہے, ٹھیک ہے, اور جو آپ کا کوکنگ رینج ہے اس کی جگہ کچن ہے. تو اگر آپ بیڈ کو اٹھا کر کچن میں رکھ دیں گے تو وہ کیا ہوا, ظلم ہوا. تو ایسے ہی شرک کو ظلم کیوں کہا گیا ہے, کہ آپ اللہ تعالیٰ کی جگہ, یعنی جو اللہ کی جگہ ہے, جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے, اللہ کو دینے کی وجہ آپ اس کے ساتھ کسی کو شریک کر دیتے ہیں، کوئی ایسے یعنی اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو لا کر اس کے برابر کھڑا کر دیتے ہیں، یا قبر میں لیٹے ہوئے جو مردے ہیں جو نہ سن سکتے ہیں نہ جو خود اپنی مدد آپ ہی کر سکتے ہیں، ان کو نعوذ باللہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری فریاد رسی کرنے والے نعوذ باللہ، جو لوگ بھی شرک کرتے ہیں، میں آپ کی بات نہیں کر رہی ہوں، نارمل بات کر رہی ہوں. تو آپ نے اللہ کی جگہ کسی اور کو دے دی یا اللہ کے ساتھ کسی کو کھڑا کر دیا آپ نے، تو آپ نے کہا کہ ظلم کیا آپ نے، وہ جگہ ہی نہیں تھی اس کی، آپ نے اس کو جگہ دے دی. اسی لیے ان الشرک لظلم عظیم ہے نا، کہ بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے. تو ظلم یہ ہے کہ کسی کو اس کی جگہ سے اٹھا کر ہٹا دینا، اس کو وہ جگہ نہ دینا یا وہ جگہ کسی اور کو دے دینا. تو جب دنیا میں انصاف ختم ہو جاتا ہے اور مظلوم کو اس کا حق نہیں ملتا، اس کے ساتھ انصاف نہیں ہوتا، تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ بھی ایک بدلہ لینے کی جو ایک آگ ہے اس کے دل میں پنپتی رہتی ہے اور وہ بھڑکتی رہتی ہے، اور پھر وہ کس صورت میں نکلتی ہے، پھر وہ بھی ظلم پر اتر آتا ہے. جیسے بہت سے لوگ جو بے روزگار ہیں وہ گن پوائنٹ پر چوریاں کرتے ہیں، اور وہ ریزن کیا دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم کو جاب ہی نہیں مل رہی ہے، ہم اتنے پڑھے لکھے ہیں، ہم کو جاب ہی نہیں مل رہی ہے، تو ہم کیا کریں، تو پھر اب ہم کو ہمارا حق نہیں مل رہا تو ہم اس کو چھین کر وصول کر رہے ہیں، ہے نا، یہی کہتے ہیں نا. تو بہرحال یہی ظلم ہے اصل میں. تو یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی حدود کو نافذ نہیں کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی حدود کو فالو نہیں کرتا ہے، جو شریعت کو فالو نہیں کرتا ہے، وہ ظالم ہے، یعنی اس نے ظلم کیا. اور پھر ظلم میں تو بہت ساری چیزیں آ رہی تھی، جیسے آپ لوگوں نے ہم الحمدللہ جواب دیا ہے کہ یتیم کا مال کھانا ہے، بہت ساری چیزیں، یہ سب گناہ کبیرہ ہے اصل میں یہ سب. تو بہرحال یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اگر تم پر کوئی ظلم کرے تو تم اسی وقت اس کا بدلہ اس سے لے لو، تم کو اختیار ہے. ہاں ڈائریکٹ تم نہیں لے سکتے، قاضی کے پاس یقیناً جائے گا معاملہ اور اس کے بعد ہی فیصلہ ہوگا. تو رسول اکرم نے فرمایا کہ جان کی دیت 100 اونٹ ہے، اور بہت سارے واقعات ہم کو ملتے ہیں جو رسول اکرم کے زمانے میں پیش آئے تھے. جیسے آپ کو معلوم ہے کہ جو 3 یہودی قبائل وہاں پر آباد تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ، تو ان کے آپس میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ چلتی رہتی تھی. بنو نذیر طاقتور قبیلہ تھا، اور جو بنو قریظہ ان کی نسبت کمزور تھے. تو ان کے یہاں پر یہ معاملہ چل نکلا کہ اگر بنو قریظہ کے ہاتھوں بنو نذیر کا کوئی آدمی قتل ہو جاتا تو اس کے بدلے بنو نذیر بنو قریظہ سے ڈبل دیت وصول کرتے تھے، جبکہ خود اس سے ہاف دیتے تھے. اس طرح وہ تورات کے 2 حکموں کی کھلم کھلا خلاف ورزی کر رہے تھے. ایک تو تورات میں قصاص کا قانون تو تھا لیکن دیت کا نہیں تھا، اور دوسرا بنو نذیر کے خون کی دیت بنو قریظہ کے خون کی دیت سے ڈبل تھی. تو ایک دفعہ بنو نذیر کا ایک آدمی بنو قریظہ کے کسی آدمی کے ہاتھوں قتل ہو گیا، تو انہوں نے ڈبل دیت کا مطالبہ کیا. بنو قریظہ نے جواب دیا کہ اب وہ وقت ہے جب تم ہم سے ڈبل دیت وصول کرتے تھے، اب ہم یہ مقدمہ محمد کی عدالت میں پیش کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ یہود آپ کو جھوٹا نبی کہنے کے باوجود یہ یقین رکھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں گے. لہذا رسول اکرم نے اللہ کے حکم کے مطابق برابر دیت کا فیصلہ کر دیا. اور یہ دیت الحمدللہ یہ بھی ہم پر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اگر جان بچانا چاہتے ہو تو جتنا سامنے والا تقاضا کرے، اور وہ 100 اونٹ، تو اب 100 اونٹ آج کے زمانے میں کیا اس کی قیمت ہو سکتی ہے، اب تو اونٹ کی وہ قیمت نہیں رہی. پہلے زمانے میں اونٹ سب سے مہنگی سواری سمجھا جاتا تھا. آپ کو معلوم ہے کہ اس زمانے میں اونٹ کی دیت تھی، اور یہ 100 اونٹ کہاں سے نکلے تھے، اس کا جو اگر ہم تاریخ میں جائیں تو کیا نکلتا ہے اس کے پیچھے ہم کو جواز، کہ رسول اکرم کے جو فادر تھے عبداللہ بن عبد المطلب، ان کو انہوں نے اللہ کے لیے نذرانہ پیش کرنے کے لیے جان ان کی دینے کا ان کے فادر نے اللہ سے عہد لیا تھا، تو ان کے ننھیال والے بیچ میں آ گئے تھے کہ نہیں نہیں آپ ہمارے بیٹے کو کیسے دے سکتے ہیں، ہماری بیٹی کے بیٹے کو. تو پھر انہوں نے وہ عرافہ کے پاس جا کر ہمیشہ ایک طرف عبداللہ کا نام ہوتا تھا، ایک طرف 10 اونٹ، پھر 10 10 10 کر کے بڑھتے گئے، تو پھر جب 100 اونٹ نکلے تب جو ہے عبداللہ کا نام نہیں نکلا، تو پھر جب سے 100 اونٹ دیت قرار پائی تھی. سبحان اللہ، آپ دیکھیں یہ بھی اللہ کے رسول کے والد کے حصے میں آیا. تو بہرحال ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم کے زمانے میں ایک شخص قتل ہو گیا، تو آپ نے قاتل کو مقتول کے وارث کے حوالے کر دیا. قاتل کہنے لگا یا رسول اللہ، اللہ کی قسم میرا قتل کا ارادہ نہیں تھا. آپ نے مقتول کے وارث سے فرمایا اگر قاتل اپنے بیان میں سچے ہر تو نے اسے قتل کر دیا تو دوزخ میں جائے گا. لہٰذا وارث نے اس کو کیا کیا، چھوڑ دیا. یعنی اگر سامنے والا اللہ کی قسم کھا کر کہے تو پھر اس صورت میں کیا ہے کہ آپ کو اس کی قسم پر اعتبار کرنا پڑے گا. یہ نہ ہو کہ سامنے والا جھوٹی قسم کھا رہا ہو. اگر واقع میں قتل کا ارادہ نہیں تھا اور غلطی سے قتل ہو گیا تو پھر اس صورت میں معاف کر دینا ہی بہتر ہے، یا پھر دیت بھی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، دیت بھی لی جا سکتی ہے. اور ایک اور معاملہ ہم کو ملتا ہے کہ ربی بنت نظر نے ایک انصاری لڑکی کا دانت توڑ دیا، لڑکی کے وارثوں نے قصاص کا مطالبہ کیا، جب آپ کے سامنے مقدمہ آیا تو آپ نے قصاص کا حکم دے دیا. تو انس بن مالک کہتے ہیں, کیونکہ وہ میرے چچا تھے, کہنے لگے یا رسول اللہ کی قسم ایسا کبھی نہ ہوگا کہ ربی کا دانت توڑا جائے. آپ نے فرمایا انس یہ کیا کہہ رہے, قصاص تو اللہ کا حکم ہے. پھر اللہ کی قدرت کے لڑکی کے وارث قصاص کی معافی اور دیت لینے پر راضی ہو گئے. اس وقت آپ نے فرمایا اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہیں کہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے قسم کھا بیٹھے تو اللہ ان کی قسم سچی کر دیتا ہے, یعنی اگر سامنے والا معاف کر دیتا ہے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے, یا دیت لے لی جائے اس کے بدلے, یعنی ایک جو نارمل جو بھی اتنا جرمانہ جو پڑتا ہے اس کا وہ. تو بہرحال معاف کر دینے پر کیا اجر بتایا گیا کہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا, اور جس نے زخم لگایا تھا اس کو معاف کر دینے کی وجہ سے کیا ہوگا کہ ہو سکتا ہے اگر اس کے ساتھ یہ معاملہ پیش آ جائے تو وہ بھی دوسرے کو معاف کرنے والا بن جائے, کیونکہ وہ سوچے گا کہ اچھا مجھے بھی کسی نے معاف کیا تھا تو میں بھی دوسروں کو معاف کر دوں. تو بہرحال اس سے بہت سارے فائدے ہو سکتے ہیں. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ قصاص کا حکم لکھ کر دراصل ہم پر احسان کیا کہ قصاص میں زندگی ہے ہمارے لیے, اور اس سے وہیں کا وہیں جو ایک بدلہ لینے کی دل میں جو خواہش ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے, اور یہ شریعت ہے اصل میں. اور شریعت کے بارے میں کراہت کرنا یا شریعت کو نہ ماننا یا شریعت کے احکامات کو چھوڑ کر دنیا کے قانون کو ماننا, دراصل پھر ایسے ہی لوگ کافر ظالم اور فاسق ہیں. اور فاسق کا آپ کو بتایا گیا تھا کہ فاسق وہ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی حدود کو بار بار توڑنے والے ہوتے ہیں, جو اللہ تعالیٰ کی حدود کو برداشت نہیں کرتے اور ان کا دل چاہتا ہے کہ اپنی منمانی زندگی گزاریں, تو پھر ایسے لوگ ظالم کافر اور فاسق ہیں. تو کسی کو اس کا حق نہ دینا اور دوسروں پر ظلم کرنا یہ انسان کو پھر کافر اور فاسق بنا دیتا ہے یا ظالم بنا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسے محفوظ رکھے, آمین. جی تو یہ قصاص کے بارے میں تھا, امید ہے بات سمجھ میں آئی ہو کہ آج ہم ایک ہی آیت دیتے ہیں کیونکہ پھر ہم کو ہوم ورک بھی دیکھنا ہے. انشاءاللہ پھر اگلے ہفتے ہم باقی کا کنٹینیو کریں گے. اگلے ہفتے سے ہمارا زیادہ لیسن رہے گا کیونکہ ہمیں اپنے ٹارگیٹ تک بھی پہنچنا ہے. ہم بہت سلو چل رہے ہیں اصل میں, بیچ میں چھٹیاں بھی بہت آ گئی تھی, لیکن اب انشاءاللہ ہم لوگ اس کو تھوڑا سا فاسٹ لے کر چلیں گے تاکہ ہمارا ٹارگیٹ ہے وہ پورا ہو.